السلام علیکم ورحمت اللہ۔ محترم سامعین، یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفہ آڈیو لائبریری کی طرف سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کا پارٹ نمبر 2 سماعت فرمائیں۔ سفلی جن اور الوی جن یا شیطانی جن اور رحمانی جن، پھر ہر قسم کے لیے ان کے پاس الگ منتر اور دھونی ہوتی ہے اور انہیں متعین مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا الوی جن کو اچھے کاموں کے لیے اور لوگوں کے درمیان محبت و الفت پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور سفلی جن سے ایذا رسانی اور لوگوں کے درمیان بغض و نفرت اور تفرقہ ڈالنے کا کام لیتے ہیں۔ یہ لوگ جس طرح جنوں کی سفلی اور الوی تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح وہ کام اور رنگ کے اعتبار سے بھی جنوں کی متعدد قسمیں بناتے ہیں۔ مثلا سرخ جن، کالا جن اور سبز جن، یا اڑنے والا جن، غوطہ خور جن، اور صحرا و بیابان طے کرنے والا جن۔ باحوالہ السحر و السحرت من منظار القرآن و السنہ از ڈاکٹر ابراہیم کمال ادھم قدر تصرف کے ساتھ، جنوں سے متعلق میرے حافظہ میں اب بھی وہ بہت سے واقعات اور قصے محفوظ ہیں جنہیں ہم بچپن میں اپنے گاؤں کی شبانہ مجلسوں میں سنا کرتے تھے۔ اس گاؤں کا نام الفقائی ہے، جو مصر کے علاقہ سعید میں واقع ہے۔ جنات لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں اور خرگوش یا چھوٹے بچے یا جانوروں کی صورت میں گاؤں کی گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک آدمی رات کے وقت اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس کا ہاتھ بٹانے کی پیشکش کی۔ اس نے اس کی پیشکش قبول کر لی۔ تھوڑی دیر بعد کھیت والے کی نگاہ اس نووارد کے پاؤں پر پڑی تو دیکھا کہ وہ گدھے کے پاؤں ہیں، چنانچہ اس پر دہشت طاری ہو گئی اور وہاں سے بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا بھاگا اور گاؤں کے قریب پہنچ کر ہی دم لیا۔ گاؤں کے پاس ایک شخص سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ وہ شخص اسے اطمینان دلانے لگا اور ماجرا پوچھا۔ اس نے کھیت میں پیش آیا ہوا واقعہ سنایا اور بتایا کہ اس طرح ایک جن آیا اور اس کے پاؤں گدھے کے پاؤں کی طرح تھے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا میرے پاؤں کی طرح؟ اس نے اس کے پاؤں پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ اس کے پاؤں بھی وہی گدھے کے پاؤں ہیں، یعنی وہی جن یہاں بھی حاضر ہو گیا۔ عوام الناس کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ جب کوئی آدمی بدلے میں قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے قتل کی جگہ سے ایک جن نمودار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے فیصلہ نہ لینے کے نتیجہ میں مصر کے علاقہ سعید میں قتل کی وبا عام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن علاقوں میں علم شرعی، علم توحید اور صحیح عقیدہ موجود نہ ہو، وہاں اس طرح کے واقعات اور باطل اعتقادات زیادہ رواج پاتے ہیں، اور شرعی علم سے لوگوں کی ناواقفیت کے نتیجہ میں جادوگروں، کاہنوں، شعبدہ بازوں اور مردہ پرستوں کی تعداد بڑھتی ہے۔ شیطان پھیلتے ہیں اور لوگوں کی عقل سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور یہی یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان اعتقادات اور واقعات کے بارے میں مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے۔ اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ جنوں کا وجود اس عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے، جس کے مخفی اور پوشیدہ ہونے کے باوجود مسلمان کو اس پر ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص جنوں کے وجود کا انکار کر دے وہ کافر ہے، کیونکہ ایسا شخص قرآن و حدیث کا منکر ہے۔ قرآن کریم کی 10 سورتوں کی تقریباً 40 آیات میں جنوں کا تذکرہ ہے، اور قرآن کی ایک مکمل سورت سورت جن کے نام سے موسوم ہے۔ لہذا مسلمان پر واجب ہے کہ وہ جنوں کے وجود پر مکمل ایمان رکھے اور اس میں ادنا شک نہ آنے دے۔ رہے یہ واقعات اور یہ اعتقادات، تو ان کو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرے۔ جو کتاب و سنت کے مطابق ہو ہم اسے تسلیم کریں گے، اور جو کتاب و سنت کے منافی ہو اسے رد کر دیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ واقعات ایک غیبی مخلوق سے متعلق ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اس لیے ہم ان تمام واقعات کی صحت تسلیم نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ آپ نے ان کو بتایا کہ جنوں نے آپ سے اپنے کھانے کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارا کھانا ہے، وہ تمہارے ہاتھ لگے گی تو وافر گوشت ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے چوپایوں کے لیے چارہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا تم ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے۔ ہم ہڈی پھینکتے ہیں لیکن اس پر گوشت لگتے نہیں دیکھتے، بلکہ حسب سابق وہ ہڈی ہی نظر آتی ہے۔ اسی طرح ہم مینگنی کو بھی غائب ہوتے نہیں دیکھتے، حالانکہ رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ یہ جنات کے چھپائیوں کا چارہ ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جس ہڈی پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ جنوں کے لیے وافر مقدار میں گوشت بن جاتی ہے، اور مینگنی ان کے چپایوں کے لیے چارہ ہے۔ ان امور کے نگاہوں سے اوجھل ہونے کے باوجود ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق امور غیب سے ہے جس کی نبی کریم نے ہمیں خبر دی ہے۔ رہے لوگوں کے بیان کردہ واقعات تو ان کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا، اگر یہ کتاب و سنت کے مطابق ہوئے تو ہم انہیں قبول کریں گے، اور اگر کتاب و سنت کے مطابق نہ ہوئے تو رد کر دیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ جنات سے متعلق ایک مسلمان کے لیے جس بات پر ایمان لانا واجب ہے قرآن کریم اور سنت نبوی کے دلائل کی روشنی میں ہم اس کا ذکر کر دیں۔ جنات کے وجود پر قرآن و سنت سے دلائل، اولا جنات کے وجود پر قرآن کریم سے چند دلائل۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، سورہ الاحقاف آیت نمبر 29۔ نمبر دو، نیز اللہ سبحانہ نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا، سورہ الجن آیت نمبر 1۔ ثانیاً، جنات کے وجود پر سنت نبوی سے چند دلائل۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک ہم نے آپ کو گم پایا، ہم نے آپ کو وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کیا اور کہا کہ شاید آپ کو جن اڑا لے گئے ہوں یا آپ قتل کر دیے گئے ہوں، چنانچہ ہم نے اتنی پریشانی رات گزاری جتنی پریشان رات کوئی قوم گزار سکتی ہے۔ جب ہم نے صبح کی تو دیکھا کہ آپ ہیرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو گم پایا تو آپ کی تلاش میں نکلے، پھر آپ کو نہ پا کر اتنی بری رات گزری جتنی بری رات کوئی قوم گزار سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جنوں کی طرف سے ایک بلانے والا آیا، تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور ان پر قرآن کی تلاوت کی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہم کو اس جگہ لے گئے اور وہاں جنوں کے اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ جنوں نے آپ سے اپنے کھانے کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارا کھانا ہے، وہ تمہارے ہاتھ لگے گی تو وافر گوشت ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے چپائیوں کے لیے چارہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لہٰذا تم ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے۔ باحوالہ صحیح مسلم بشارہ نووی، اور صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور بیابان سے محبت ہے، تو جب تم اپنی بکریوں اور بیابان میں ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز سے اذان دو، کیونکہ جو بھی جن یا انسان یا جو بھی چیز مؤذن کی آواز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ باحوالہ صحیح بخاری، ان دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ جنات کی ایک دنیا ہے جن موجود ہیں اور وہ زندہ عقل والے اور امر و نہی کے پابند ہیں، لہٰذا ایک مومن موجد کے لیے جنات کے وجود پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ جنات کے بارے میں قرآن و سنت میں وار تفصیل۔ اول، جنات کی تخلیق آگ سے اور انسان کی تخلیق سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا، سورہ الحجر آیت نمبر 26-27۔ دوم، جن کھاتے پیتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں اور ان کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لید اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے۔ باحوالہ صحیح مسلم، سنن ترمذی۔ اور اللہ عزوجل نے فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّي أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 50۔ اس آیت میں اللہ عزوجل نے بیان فرمایا ہے کہ جنوں کی اولاد ہے اور اولاد شادی کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے۔ سوم، جنات ایک مخفی اور پوشیدہ مخلوق ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ کا ارشاد ہے، انہو یراکم ہوا وقبیلہو انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو، ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ البتہ جنوں کے دوسرے اجسام کی شکل اختیار کرنے کے وقت مخصوص حالات میں انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ چہارم، جنات سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، شرعی احکام کے پابند ہیں اور ان سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ سورہ الزاریات آیت نمبر 56۔ نیز اللہ عزوجل نے فرمایا، يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشاهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين۔
اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا، اور یہ لوگ اقرار کریں گے کہ وہ کافر تھے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 130۔ پنجم، جنات میں مسلمان کافر اور مختلف گروہ اور جماعتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔
جنوں نے کہا، ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، بس جو فرمابردار ہو گئے انہوں نے راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ سورہ الجن آیت نمبر 14-15۔ نیز اللہ سبحانہ نے جنوں سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا،
وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا تَرَائِكَ قِدَادًا۔
اور یہ کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے سوا بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں مذاہب پر تھے۔ سورہ الجن آیت نمبر 11۔ ششم، جنات کو دیکھی جانے والی شکلیں اختیار کرنے پر قدرت، مختلف صنعتوں کی مہارت اور دیگر تصلفات کی طاقت حاصل ہے۔ اللہ عزوجل نے انہیں خصوصی طاقتیں عطا کی ہیں، مثلا جن مختلف شکلیں اور بعض حیوانات جیسے سانپ، بلی اور کتے کی صورت اپنانے پر قدرت رکھتے ہیں، اسی طرح انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ برق رفتاری کے ساتھ منتقل ہو جانے پر قدرت حاصل ہے، سمندر کی تہ میں غوطہ خوری پر بھی وہ قادر ہوتے ہیں، اور مختلف صنعتوں کی انہیں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے،
وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَخَوَّاصٍ، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر امارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو۔ سورہ سات آیت نمبر 37۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کی ایک خصوصیت اور ان کا ایک معجزہ یہ ذکر کیا ہے کہ اس نے اپنی قدرت اور رضامندی سے ان کے لیے جنوں کو مسخر کر دیا تھا۔ یہ تسخیر اللہ عز و جل کی قدرت سے تھی، چنانچہ جنات انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، بلکہ اپنے حکم سے سرتابی کرنے والے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام بیڑیوں میں جکڑ دیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا: وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسرے جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورہ سعد آیت نمبر 38۔ اللہ عز و جل اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے لیے صنعت و کاریگری پر جنوں کی قدرت و طاقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَةٍ، جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیکھیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 13۔ نیز ایک جگہ سے دوسری جگہ برق رفتاری کے ساتھ جنوں کے منتقل ہو جانے کی قدرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا: آپ کے اپنی اس مجلس سے اٹھنے سے قبل ہی میں اس تخت کو آپ کے پاس لا دیتا ہوں، یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ سورہ النمل آیت نمبر 39۔ اور جنوں کے مختلف شکل اختیار کرنے پر قادر ہونے کی دلیل صحیح مسلم میں انصاری نوجوان کی وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مدینہ کے کچھ جنات اسلام لا چکے ہیں، تو جب ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 دن تک اسے آگاہ کرو، اگر اس کے بعد بھی وہ تمہارے سامنے ظاہر ہو تو اسے قتل کر دو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ جنوں کو بعض انسانوں کے تعلق سے بعض تصرفات کی قدرت حاصل ہے، مثلا بعض گھر جلا دینا، یا گھر کا سامان باہر پھینک دینا، یا الٹ پلٹ کر دینا، یا انسان پر سوار ہو کر اس کے جسم کو تکلیف پہنچانا، یا اسے کسی مخصوص بیماری میں مبتلا کر دینا، جیسے کسی عضو کو شل کر دینا، یا ضعیق النفس یا دائمی سر درد، یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دینا جس میں طبی علاج کارگر نہ ہو، بلکہ مریض کی حالت بگڑتی چلی جائے، یا انسان کے دماغ پر مسلط ہو کر اسے پاگل بنا دینا۔ لیکن انسان کے تعلق سے جنوں کی یہ طاقت اور یہ تصرفات بہت ہی محدود ہیں۔ انسان کو جن لگنا قرآنی دلائل، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 275۔ اس آیت میں ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو جنات لگنے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس فعل کا تعلق طبیعت سے ہے۔ نیز شیطان انسان کے اندر نہ داخل ہو سکتا ہے نہ لگ سکتا ہے۔ باحوالہ تفسیر قرطبی، امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یعنی سود خور آخرت میں اپنی قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان لگ کر خبتی بنا دے، یعنی شیطان اسے دنیا میں لگ کر اس کی عقل کو تباہ کر دے۔ یعنی سود خور آخرت میں اپنی قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان لگ کر خبتی بنا دے، یعنی شیطان اسے دنیا میں لگ کر اس کی عقل کو تباہ کر دے۔ باحوالہ تفسیر طبری، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آیت کریمہ الذین یاکلون الربا کا مطلب یہ ہے کہ سود خور اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح وہ مریض کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان لگا ہو اور اسے خبتی بنا دیا ہو، یعنی وہ عجیب و غریب حالت میں کھڑا ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اور امام علوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح دنیا میں جن زدہ شخص کھڑا ہوتا ہے۔ لفظ تخبت تفعل کے وزن پر فعال یعنی خبت کے معنی میں ہے، اور اس کی اصل مختلف انداز کی مسلسل ضرب ہے، اور ارشاد الہی من المس کا مطلب جنون اور پاگلپن ہے۔ کہا جاتا ہے مسر رجل فہوا ممسوس، یعنی وہ پاگل ہو گیا، اور مس کا اصل معنی ہاتھ سے چھونا ہے۔ جن لگنے کے دلائل حدیث سے، نمبر ایک، مطر بن عبد الرحمن انک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ام ابان بن عزا بن زارا بن عامر عبدی نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ ان کے دادا زارا اپنے ایک پاگل بیٹے یا بھانجے کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ میرے دادا کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ساتھ میرا ایک پاگل بیٹا یا بھانجا ہے جسے میں لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ اس کے لیے اللہ عز و جل سے دعا فرما دیں۔ آپ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ میں اسے لینے گیا، وہ ابھی سواری پر ہی تھا، میں نے اسے کھولا اور سفر کا لباس اتار کر اسے دو خوبصورت کپڑے پہنائے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر کیا۔ آپ نے فرمایا اسے میرے قریب لاؤ اور اس کی پیٹھ میرے سامنے کر دو۔ پھر آپ نے اوپر اور نیچے سے اس کے کپڑے پکڑ کر اس کی پیٹھ پر ضرب لگانا شروع کیا، یہاں تک کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لی۔ آپ ضرب لگاتے اور یہ کہتے جاتے، اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن باہر نکل، اللہ کے دشمن باہر نکل۔ باحوالہ وقایۃ الانسان من الجن و الشیطان از وحید عبد السلام بالی، صفحہ نمبر 57۔ اس کے بعد وہ لڑکا ایک صحیح انسان کی طرح دیکھنے لگا، اس کی نگاہ پہلے والی نگاہ نہیں تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بعد پورے وفد میں اس سے افضل کوئی نہ تھا۔ حیسمی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے، لیکن ام ابان سے مطر کے علاوہ کسی اور نے روایت نہیں کیا۔ باحوالا مجمع الزوائد، نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقا کے لیے نکلے۔ جب ہیرا واکم میں پہنچے تو ایک بدو عورت اپنے بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے جس کے بارے میں شیطان سے عاجز ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے میرے قریب کرو۔ عورت نے اسے قریب کیا، آپ نے فرمایا اس کا منہ کھولو۔ اس نے منہ کھولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے منہ میں تھوکا اور کہا، اللہ کے دشمن تو ذلیل و خوار ہو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے ایسا 3 مرتبہ کہا۔ اس کے بعد عورت نے فرمایا تم اپنے بیٹے کو لے جا سکتی ہو۔ اب اس پر کوئی اثر نہیں ہے، اس کو جو شکایتیں تھیں اب نہیں پیش آئیں گی۔ حیسمی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم اوست میں اور بزار نے اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں عبدالحکیم بن سفیان ہے، ابن ابی حاتم نے ان کا تذکرہ کیا ہے لیکن مجروح نہیں کہا ہے۔ سند کے دیگر روات سکہ ہیں۔ باحوالہ مجمع الزوائد، نمبر 3، صفیہ بن طہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ شیطان انسان کے اندر اس کے خون کی طرح دوڑتا ہے۔ باحوالہ فتح الباری، صحیح مسلم، بشارہ نووی۔ جن لگنے کے عقلی دلائل، شیخ محمد حامد کہتے ہیں جب جنات لطیف اجسام ہیں تو انسان کے جسم میں ان کا جاری و ساری ہونا عقلاً شرعاً محال نہیں، کیونکہ باریک چیز موٹی چیز کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ مثلاً ہوا ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، آگ انگارے میں گھس جاتی ہے اور بجلی تار کے اندر چلی جاتی ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ اس بارے میں اہل حق کا موقف ان نصوص کو تسلیم کر لینا ہے جو انسان کے جسم میں جنات کے داخل ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ یہ نصوص اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو چھوڑ کر منکرین کے انکار اور بکواس پر توجہ نہیں دی جا سکتی۔ انسان کے جسم میں جنات کے داخل ہونے کے واقعات بھی اتنے زیادہ اور مشاہدہ میں ہیں کہ ان کا شمار مشکل ہے۔ لہٰذا اس حقیقت کا منکر، واقعات اور مشاہدات کا منکر اور اپنے قول کی بذات خود تردید کرنے والا ہے۔ باحوالہ ردود علی اباطیل جلد دوم صفحہ 135۔ اس موضوع پر اتنے زیادہ دلائل اور اس کے اسبات پر اہل علم کے اس قدر اقوال ہیں کہ کوئی متکبر اور جھگڑالو ہی ان کا انکار کر سکتا ہے۔ انہی اقوال میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کا قول بھی ہے، وہ فرماتے ہیں مرغی کی دو قسمیں ہیں، ایک زمینی خبیث جنوں کی طرف سے ہوتی ہے اور دوسری گھٹیا اختلاط کی وجہ سے ہوتی ہے۔ باحوالہ طب نبوی صفحہ نمبر 51۔ اور عبداللہ بن احمد بن حنبل اللہ ان سے راضی ہو کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ جن انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے فرمایا اے بیٹے وہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ شیطان ہی تو ہے جو ان کی زبان سے بول رہا ہے۔ باحوالہ رسالت الجن صفحہ نمبر 8۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کے جسم میں جنات کا داخل ہونا باتفاق اہل سنت ثابت ہے، اور یہ بات غور و فکر کرنے والے کے مشاہدہ میں ہے۔ جن مریض کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور ایسی بات بولتا ہے جسے مریض نہیں جانتا، بلکہ اسے اس کے بولنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ باحوالہ مختصر الفتاوی صفحہ نمبر 584۔ جنات کے سبب لاحق ہونے والے امراض اور نقصانات۔ جنات انسان کے لیے بہت سے امراض کا سبب بنتے ہیں، یا انسان کی نفسیات و مزاج یا جسم یا مال و جائیداد یا تجارت یا دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات یا اس کی تعلیم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ امراض جن میں سے بعض کا ہم عن قریب تذکرہ کر رہے ہیں، مذکورہ بالا اسباب میں سے کسی سبب سے انسان کے اوپر جنات کے مسلط ہو جانے سے یا جادو کے سبب پیش آتے ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم ان امراض کا علاج بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ان امراض میں سے بعض یہ ہیں: نمبر 1، انسان کو خوف و دہشت میں مبتلا کر دینا۔ نمبر 2، نفسیاتی اور اعصابی امراض جیسے پاگل پن، غم، قلق اور بے چینی، مرغی، وسوسے اور شخصیت میں خلل واقعہ ہو جانا۔ نمبر 3، اعضاء و جوارح کے امراض، یعنی اعضاء و جوارح کا ایسا مرض جس کے علاج سے طب قاصر ہو اور اس کا کوئی طبی سبب ظاہر نہ ہو۔ نمبر 4، نگاہ اچک لینا اور وہم میں مبتلا کر دینا۔ نمبر 5، ایسے دو آدمیوں کے درمیان عداوت اور دشمنی، بغض و نفرت اور تفرقہ پیدا کر دینا جن میں باہم گہرا ربط ہو، جیسے میاں بیوی، شریک تجارت، دوست، افراد خاندان۔ نمبر 6، نسوانی امراض جیسے بانجھپن، خون رسنا، ماہواری کی بے قاعدگی، سوزش، جلن۔ نمبر 7، جنسی امراض جیسے صحبت پر عدم قدرت، سرت انزال۔ نمبر 8، مکانات اور جائیداد کے ساتھ کھلواڑ اور ان کو نقصان پہنچانا، جیسے آگ لگا دینا، سامان الٹ پلٹ کر دینا، گھر پر پتھر برسانا۔ ان امور کی تفصیل درجہ ذیل ہے۔ اول، انسان کو خوف و دہشت میں مبتلا کر دینا۔ جنات سے خوف کھانے کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو حق ہے اور دوسرا باطل۔ حق پہلو یہ ہے کہ کوئی جن انسان پر مسلط ہو جس سے انسان مختلف قسم کی آواز سنے، بعض چیزیں دیکھے اور یہ محسوس کرے کہ کوئی شخص گھر کے اندر اس کا پیچھا کر رہا ہے اور ڈرا رہا ہے۔ اس کیفیت کا علاج تلاوت قرآن، صبح و شام کے اذکار کی پابندی اور مریض کے لیے مخصوص لائحہ عمل کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ باطل پہلو وہ ہے جو جنات سے شدید خوف کی صورت میں لوگوں کے اعتقاد میں رچ بس گیا ہے۔ چونکہ شرعی ناحیہ سے اس خوف کا کوئی جواز نہیں، اس لیے ہم پہلے وہ اسباب ذکر کرتے ہیں جن کے ذریعے لوگ جنات کے نام سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مرض کی تشخیص کریں گے اور علاج تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ جنات سے انسان کے خوف کھانے کے اسباب: اولاً توحید سے ناواقفیت۔ نمبر 1، سب سے پہلا اور بنیادی سبب توحید سے ناواقفیت ہے۔ کسی بھی جگہ جب علم توحید کی کمی ہوتی ہے تو جہالت عام ہوتی ہے، خرافات بڑھتی ہیں، شیطان پھیلتے ہیں اور دجل و فریب کے ماہر اپنے باطل کی نشر و اشاعت کے لیے زمین ہموار پاتے ہیں، جس کے لیے شیطان بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ لوگ یہ اعتقاد رکھنے لگتے ہیں کہ جنات غیب جاننے، نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے، نیز اسی قسم کے دیگر کاموں پر قادر ہیں، جن پر در حقیقت اللہ عزوجل کے علاوہ کسی کو قدرت حاصل نہیں، اور یہیں سے جنوں کا نام سنتے ہی شدید خوف پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہمی اور جھوٹے واقعات کا عام ہونا اور لوگوں کا ان واقعات کے جاننے اور سننے کا حریص ہونا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس طرح کے جھوٹے واقعات بڑی تیزی کے ساتھ پھیل جاتے ہیں، اور عورتوں، بچوں اور کمزور مردوں میں اس قسم کا خوف پیدا کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3، اس خوف کو پھیلانے اور جھوٹے واقعات اور خرافات عام کرنے میں جادوگروں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ نمبر 4، بعض لوگوں کے شرعی اذکار کی پابندی میں کوتاہی کے سبب جن لگنے کے بعض واقعات پیش آئے، جس سے وہ جنوں کی اذیت اور جسمانی تکلیف کا شکار ہو گئے۔